اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید مرتضیٰ متحری کی کتاب حماسہ حسینی پر شارٹ لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ چند لیکچرز میں ہم نے اس کتاب کے ساتویں باب امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں تبلیغ کے عنصر کے بارے میں گفتگو کی۔ اس میں ہم نے تبلیغ کی تین اہم شرائط کو بیان کیا، خود تبلیغ کا معنی بیان کیا، اور یہ کہ تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کیا فرق ہے، یہ بھی ابھی تک ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی تبلیغی روش کیا تھی، امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک ہے اس میں کون سی روش کو استعمال کیا گیا اور اس سے استفادہ کیا گیا۔ لیکن اس گفتگو سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس دور کے حالات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ بنی امیہ کا دور تھا، اور بنی امیہ کا دور ایک کیسا دور تھا۔ دیکھیے ناظرین گرامی، شہید مرتضیٰ متحری کہتے ہیں کہ اجتماعی علوم کے جو محققین ہیں، خاص کر کے عبداللہ علائلی نامی ایک محقق ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ بنی امیہ سرزمین عرب پر رہنے والے باقی قبائل کی طرح صرف ایک قبیلہ نہیں تھا، بلکہ باقی قبیلوں سے ایک منفرد خصوصیت ان کے اندر پائی جاتی تھی جو باقی کسی قبیلے میں نہیں پائی جاتی تھی۔ درحقیقت یہ قبیلہ ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، اپنا منشور رکھتی ہے، اپنی خاص فکر اور آئیڈیولوجی رکھتی ہے، اس طرح ایک سیاسی جماعت کی مانند تھے کہ ایک خاص فکری نظام رکھتے تھے، ایک خاص فکر اور آئیڈیولوجی رکھتے تھے، ایک خاص نظریہ رکھتے تھے، پھر اس نظریے کے لیے آپس میں متحد اور ہم آہنگ تھے۔ یوں نہیں تھا کہ کوئی ایک نظریہ رکھتا ہو، یہ ان سب کا نظریہ تھا، اور اس نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پلان اور ایک منصوبہ بھی رکھتے تھے، جامع منصوبہ بھی رکھتے تھے۔ ان کی ایک اسٹریٹجی بھی تھی، ایک پلان بھی تھا، جبکہ دوسرے قبیلے ایسے نہیں تھے۔ اب جب اسلام ظاہر ہوا اور اسلام کا ظہور ہوا تو سب سے زیادہ بنی امیہ نے اسلام کو اپنے لیے ایک خطرے کے طور پہ محسوس کیا، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ ابو سفیان کی سربراہی میں فتح مکہ تک مسلسل اسلام کے خلاف کھلم کھلا برسر پیکار رہی۔ فتح مکہ پہ بھی مصلحت کے طور پہ بنی امیہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیونکہ اس امر کا ادراک تھا، لہٰذا ہمیشہ ان کے ساتھ مؤلفت قلوبہم کی مؤلفت قلوبہم والی والا رویہ رکھا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جان و دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، ان کو مؤلفت قلوبہم کی اصطلاح ان کے لیے قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اہم ذمہ داری اپنے دور میں ان کو نہیں دی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر کے دور میں جو سب سے بڑی ایک اسٹریٹجی غلطی کی گئی وہ یہ کہ شام کو فتح کرنے کے لیے اور وہاں پر حکومت کرنے کے لیے بنی امیہ کے ایک فرد یزید ابن ابو سفیان جو معاویہ کا بھائی تھا اس کو بھیجا گیا، اہل شام اس کے ہاتھ پہ اسلام لائے، اور اس کے بعد حکومت عمر کے دور میں ہی معاویہ تک منتقل ہو گئی، اور معاویہ عثمان کے دور کے اواخر تک تقریباً 20 سال اس حکومت پر بغیر شرکت غیر قابض رہا۔ اب عثمان کے دور تک، دو عثمان کی خلافت ختم ہونے تک ان کے پاس دو قدرتیں موجود تھیں، ایک سیاسی قدرت کہ خود عثمان نے اپنے دور میں بنی امیہ کو بہت ساری سیاسی طاقت سے نوازا، مصر، کوفہ، بصرہ کی حکومت بھی شام کے علاوہ ان کو دی، ادھر کے گورنر بنی امیہ کے لوگوں کو بنایا، اپنا اس کا وزیر اعظم مروان ابن حکم بنی امیہ سے تھا، تو لہٰذا اس دور کے اختتام تک بنی امیہ کے پاس سیاسی قدرت اپنے عروج پر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مالی قدرت بھی تھی، کیونکہ وہ بیت المال پر قابض تھے، اور اس طرح دو قدرتیں ان کے پاس موجود تھیں۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا دور ختم ہوا، تو اس وقت اب یہ تقریباً بلا شرکت غیر عالم اسلام کے حکمران بن گئے۔ اب ایک تیسری قدرت بھی ان کے پاس آ گئی، خود جناب امیر المومنین کے اپنے دور میں، یعنی معاویہ عثمان کے دور کے ختم ہونے پر ایک تیسری قدرت آئی، اور چوتھی قدرت امیر المومنین کی شہادت کے بعد آئی۔ وہ تیسری قدرت جو عثمان کے قتل کے بعد آئی اور امیر المومنین کے دور میں آئی، وہ کیا تھی؟ وہ انہوں نے عثمان کے قتل کو بہانہ بنایا، اور اس بہانے کے ذریعے سے لوگوں کے، شام والوں کے دینی جذبات کو ابھارا، اور اس طرح سے اب لوگوں کے دینی اور مذہبی جذبات کو کنٹرول کرنے کی قدرت بھی ان کے پاس آ گئی۔ یہ ان کے پاس تیسری قدرت ہے۔ اور چوتھی قدرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب حکومت مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو وہ چوتھی قدرت ان درباری ملاؤں کی صورت میں اور درباری حدیث سازوں کی صورت میں ان کے ہاتھ میں آئی، کہ جنہوں نے ان کے ایما پر خلفاء کی شان میں امیر المومنین کے خلاف بہت ساری حدیثیں گڑھی، اور اسلام میں بہت سارے انحرافات ان کے ذریعے سے پیدا ہوئے۔ امام علی علیہ السلام اپنے زمانے میں ہی اس فتنے کو اپنے علم کے ساتھ، اپنی بصیرت کے ساتھ پہچانتے تھے، اور جانتے تھے کہ یہ فتنہ آگے وقوع پذیر ہونے والا ہے، لہذا اپنی زندگی کے آخری ایام میں امیر المومنین نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ اس خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خوارج کے فتنے کو میں نے ختم کر دیا، اور میرے علاوہ کوئی اور کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اس فتنے کو ختم کر دیا، لیکن میرے بعد ان اخوف الفتن عندی علیکم فتنۃ بنی امیہ فانہا فتنۃ امیا مدلمہ۔ جو سب سے خوفناک ترین فتنہ میرے نزدیک تمہارے پر آنے والا ہے، وہ بنی امیہ کا فتنہ ہے، ایک اندھا فتنہ ہے، ایک اندھیرا فتنہ ہے۔ امیر المومنین نے اس فتنے کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ بنی امیہ کا جب دور آئے گا تو یہ اسلامی مساوات تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، بیت المال میں سے مساوی طور پہ مسلمانوں کو نہیں دیا جائے گا، نوازا نہیں جائے گا، بلکہ اشرافیت جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور اسلام میں مساوات کی جگہ اشرافیت اسلام میں مساوات کی جگہ لے لے گی، اور لوگوں کے ساتھ بنی امیہ کے حکمران غلاموں والا سلوک کریں گے۔ یہ پہلی پیشن گوئی تھی اس فتنے کے حوالے سے۔ دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ جو بصیر لوگ ہوں گے، جو روشن فکر لوگ ہوں گے، وہ لوگ جو بصیرت رکھتے ہوں گے، یہ فتنہ سب سے زیادہ گراں ان پہ گزرے گا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ کے دور میں اور بنی امیہ کے دور میں وہ لوگ جو حالات کو اپنی بصیرت سے دیکھ رہے تھے، کئیوں کو سولی چڑھا دیا گیا، کئیوں کو قتل کر دیا گیا، اور بدترین طریقے سے ان کو سزائیں دی گئیں، اور بدترین طریقے سے ان کو قتل کیا گیا۔ تیسری جو پیشن گوئی امیر المومنین نے کی وہ یہ کی کہ بنی امیہ کے دور میں الہی حرمتیں پامال ہو جائیں گی، حلال خدا حرام ہو جائے گا، اور حرام خدا کو یہ حلال کریں گے۔ یہ اس فتنے کی تیسری نشانی تھی، اور اس کو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بنی امیہ نے اپنے دور میں فسق و فجور کو عروج پر پہنچایا، اور تمام الہی حرمتوں کو، تمام وہ چیزیں جو اسلام کے نزدیک محترم تھی، ان کے احترام کو انہوں نے پامال کیا. اور ان کی چوتھی اس فتنے کی خصوصیت یہ تھی کہ جو امیر المومنین نے جس کی پیشن گوئی کی وہ یہ کہ یہ اسلام کو برعکس کر دیں گے. جیسے کوئی شخص ایک جامہ، ایک لباس الٹا پہن لے تو نہ یہ کہ وہ لباس اس کے لیے مفید نہیں ہوتا بلکہ مذہب کا خیز ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ اسلام کو ایسا کر دیں گے کہ اسلام نہ صرف مفید نہیں رہے گا بلکہ لوگوں کے لیے مذہب کا خیز بن جائے گا. لہذا امام حسین علیہ السلام جب قیام کرتے ہیں تو اس وقت یہ فتنہ ان خصوصیات کے ساتھ ظہور پذیر ہو چکا ہوتا ہے. اور حاکم کون ہوتا ہے؟ یزید ہوتا ہے. وہ کہ بنی امیہ کی ایک پالیسی اور ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ اپنے ارادوں کو بہت کھلا اسلام کے خلاف عیاں نہیں کرتے تھے، اپنی خیانتوں کو بہرحال ظاہرداری میں بہت ساری جگہوں پہ، خود معاویہ بہت ساری جگہوں پہ ظاہراً اسلام کے احکام پر عمل کرتا تھا. لیکن یزید ایک ایسا شخص کہ جس کے بارے میں خود امام حسین فرماتے ہیں کہ اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا شخص، یعنی حتیٰ کہ اس کی حکومت بنی امیہ کی اسٹریٹجی کے خلاف بھی تھی. تو ایک ایسا شخص حکومت میں آ گیا اور معاشرے کی بنی امیہ نے یہ حالت کر دی ہے کہ جو امیر المومنین نے جس کی پیشن گوئی کی تھی. اب امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد خاص کر کے جب پوری قدرت بنی امیہ کے پاس آئی تو بنی امیہ نے کیا کیا؟ امیر المومنین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے، کیونکہ بنی امیہ کو یہ خیال تھا کہ شہادت امیر المومنین کے بعد امیر المومنین اتنے مقبول نہیں رہیں گے، جبکہ امام کی مقبولیت جو ہے وہ اور بڑھتی گئی، امام کی فکر بڑھتی گئی، تشیع بھی اب کھل کر سامنے آنے لگ پڑی. تو بنی امیہ نے جو راستہ اپنایا، غلیظ ترین راستہ، وہ امیر المومنین کی پاک ذات پہ سب و شتم ہے. اب ایک ایسے معاشرے میں جہاں اہل بیت پہ سب و شتم ہوتا رہا، جہاں حدیثیں جعلی حدیثیں گڑی جاتی رہیں، جہاں پر امیر المومنین کی بیان کی گئی یہ پیشن گوئیاں پوری ہو رہی تھیں، جہاں پہ اسلام کو غلط طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس معاشرے میں امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف قیام کرتے ہیں. اب اس قیام میں امام علیہ السلام نے اسلام کے پیغام کو جو اسلامی معاشرے تک پہنچانا ہے اور اپنے مخاطبین اور اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھیوں نے کون سی تبلیغی روش کو اپنایا، اس کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے شارٹ لیکچر میں بیان کریں گے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگلے شارٹ لیکچر تک خدا آپ کا حامی و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.